ایک مرتبہ دل لگا کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، رحمت عالم، نور مجسم، فخر کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زہ عزت و اعتلائی محمد، زہ عزت و اعتلائی محمد کی ہے عرش رخ عرش حق زیر پائے محمد، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، رضا پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ زہ عزت و اعتلائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سفر المظفر کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ سفر اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا نام ہے۔ بعض حضرات نے مجھ سے کہا کہ کچھ لوگ اس زمانے میں بھی اس ماہ مبارک کو منحوس سمجھتے ہیں اور سفر میں طرح طرح کی واہیات ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ماہ سفر کے بارے میں باطل عقائد، فاسد خیالات وہ رکھتے ہیں اور اس مبارک مہینے سے بدشگونی حاصل کرتے ہیں، لہذا اس بارے میں کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ تو میں اسی بارے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آج یہاں حاضر ہوا ہوں۔ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ طرح طرح کے بد اعتقادیوں میں مبتلا تھے، بدشگونی لیتے تھے، ان کے اندر بہت سے فاسد خیالات، توہمات پائے جاتے تھے۔ مثلا پتھر کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے تھے اور پھر وہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر خدا ہے، ان کے اندر نفع پہنچانے کی طاقت ہے، نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے وہ الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے فاسد خیالات، توہمات ان کے اندر موجود تھے۔ مثلا سفر کرتے تھے تو وہ کبوتر کو اڑاتے تھے، زمانے جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، لوگ سفر کرتے تھے کبوتر کو اڑاتے تھے، اگر کبوتر دائیں جانب اڑ گیا تو نیک شگون لیتے تھے کہ سفر ہمارا مبارک رہے گا اور تجارت اچھی چلے گی، خوب نفع حاصل ہوگا، اور اگر کہیں وہ کبوتر بائیں جانب اڑ جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے تھے، سفر سے باز آ جاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ پرندہ دائیں نہیں بائیں اڑا ہے اس وجہ سے سفر میں ہم کو نقصان پہنچے گا، تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے، نفع نہیں نقصان ہو سکتا ہے، تو اس بنیاد پر وہ لوگ تجارت سے اور سفر سے باز آ جاتے تھے۔ اس طرح کے بہت سے فاسد خیالات ان کے اندر تھے۔ جب مذہب اسلام آیا، پیغمبر اسلام نے لوگوں کو اسلام کی جانب دعوت دی، بلایا، تو جہاں ایک طرف آپ نے توحید کا پرچم بلند کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لانے کی دعوت دی، وہیں دوسری طرف لوگوں کے اندر اور لوگوں کے ذہن فکر میں جو فاسد خیالات تھے، طرح طرح کے بدگمانیاں تھیں، توہمات تھے، ان تمام بدگمانیوں سے لوگوں کو نجات دی اور ان تمام گمراہیوں سے لوگوں کو باہر نکالا اور اسلام کی صحیح روش پر قائم رہنے کی سب کو تلقین فرمائی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا عدوا ولا طیارتا ولا حامتا ولا سفرا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. یہی حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے جس کو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روایت کیا ہے. اس میں لا عدوا ولا قیلت ولا حامتا, اس کے بعد ولا سفرہ کا لفظ نہیں ہے. اور یہی حدیث پاک جب مسلم شریف میں ہے جس کو جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے تو اس میں لا عدوا ولا سفرہ ولا غونا, یہ تین الفاظ موجود ہیں. تو غرض کے مختلف صحابہ نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے اور محدثین اکرام نے بہت سی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے. الفاظ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں حدیثوں کے, کہیں ایک حدیث تفصیل سے بیان کی جاتی ہے اور کہیں دوسرے مقام پر وہی حدیث مختصر رہتی ہے. تو اس حدیث پاک میں میں بخاری شریف کے الفاظ لیتا ہوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں لا عدوا ولا قیرتا ولا حامتا ولا سفرا, چار قسم کے الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں. ایک عدوا کا لفظ آیا ہے, عدوا کا معنی ہوتا ہے بیماری کا پھیل جانا, متعدی ہو جانا. اور ایک لفظ اس میں قیرتا کا آیا ہے, قیرتا کا معنی ہوتا ہے الو, جس کو آج کے زمانے میں بھی منحوس پرندہ سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ حامتا آیا ہے اور ایک لفظ سفرا آیا ہے. میں یہ سب کی تشریح کرتا ہوں چونکہ ان چیزوں کے بارے میں آج کے زمانے میں بھی ترقی یافتہ زمانہ ہے, آج کے زمانے میں بھی ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت سے فاسد خیالات پائے جاتے ہیں. مثلا الو کو آج میں منحوس سمجھا جاتا ہے. کوے کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ کوا کسی گھر میں آ کے صبح صبح بول دے تو مہمان آنے والے ہوتے ہیں. اور دیہاتوں میں نے باضابطہ دیکھا بھی ہے کہ کوا اگر بول گیا تو اگرچہ مہمان کا کوئی فون نہ آیا ہو, آنے کو اتنا لوگ کھانا تیار ہونے لگتا ہے, کوئی نہ کوئی مہمان ضرور آئے گا. اگر کوئی شخص باہر نکلا کاروبار کے سلسلے میں, اگر بلی راستہ کاٹ گئی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ بلی راستہ کیسے کاٹ گئی, وہاں سے واپس آ جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح صبح اگر کسی کانے کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں کہ اس منحوس کو دیکھ لیا دن ہمارا پورا خراب ہو جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی ایسی پریشانی نازل ہو گئی تو سارا الزام اسی کانے کے اوپر آتا ہے کہ وہ صبح صبح نہ آتا سامنے اور نہ یہ مصیبت ہمارے اوپر نازل ہوتی. تو اس طرح کے خیالات, فاسد خیالات, جن کی شریعت نے مکمل طریقے سے تردید کی ہے اور شریعت نے جن کو پسند نہیں کیا ہے, آج بہت سے نادان اور جو شریعت سے دور ہیں, علم دین سے دور ہیں, ان کے اندر اس طرح کے خیالات توہمات پائے جاتے ہیں اور بدشگونی رہتے ہیں وہ. حالانکہ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, پیغمبر اعظم نے اسے منع فرمایا ہے. آج ایک تصور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوا, مثلا آشوں میں چشم کی بیماری ہو گئی, تو اگر یہ تصور ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھے گا تو اس کی بیماری ہو جائے گی. حالانکہ میں نے بارہا دیکھا لوگوں کو, ابھی چند مہینوں پہلے ہمارے مدرسے میں کئی بچے بیمار ہو گئے تھے آشوں میں چشم, کئی بچوں کی آنکھیں آئی تھیں, سب کو دیکھ کر کبھی میری آنکھ نہیں آئی. تو یہ جو خیال ذہن میں ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کسی آنکھ والے کو تو میری آنکھ بھی آ جائے گی, آشوں میں چشم ہم کو بھی ہو جائے گا, اس طرح کی اور بہت سی بیماریاں ہیں جن میں یہ خیال عام طور سے ہے کہ بیماری پھیلتی ہے, متعدی ہو جاتی ہے, اس کے جراثیم منتقل ہو کے ادھر آ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آقا نے ارشاد فرمایا لا عدوا, کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ تصور, یہ خیال کہ فلاں بیمار ہے, اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو اس کی بیماری مشکل اور میرے اندر بھی آ جائے گی, متعدی ہو جائے گی اور وہ بیماری میرے اندر بھی پیدا ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں لا عدوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. جب یہ حدیث پاک آقا نے بیان فرمائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ, آپ فرماتے بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے, حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹوں کے باڑے میں جہاں بہت سے اونٹ رہتے ہوں, اگر کسی ایک اونٹ کو کھجلی ہوتی ہے, خارش زدہ کوئی ایک اونٹ ہوتا ہے تو اس کی کھجلی تمام اونٹوں کو پھیل جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے بیماری متعدی نہیں ہوتی, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری متعدی ہوتی ہے. اور آج ایسا ہوتا بھی ہے کہ ایک شخص بیمار ہے, وہاں کوئی پہنچا تو ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ وہ شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے, تو کہتا ہے کہ دیکھو اس کی بیماری ہم کو لگ گئی. آقا اسی عقیدے کو رد کرنا چاہتے ہیں. جب اس صحابی نے یہ کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ کو خارش کی بیماری پیدا ہوئی تو دوسرے اونٹوں کے اندر بھی وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے, تو آقا نے کیا ہی پیارا جواب دیا اور کہا ذالکم القدر, یہ تقدیر سے ہے, وہ بیماری پھیل کے ادھر نہیں آئی, اللہ نے مقدر فرما دیا تھا, اس وجہ سے وہ بیماری کے اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اس کے بعد آقا فرماتے ہیں فمن الیوم الاول, تم یہ کہتے ہو کہ ایک اونٹ کو بیماری ہوئی, خارش زدہ ایک اونٹ ہو گیا, ایک اونٹ کے اندر کھجلی پیدا ہوئی تو دوسرے اونٹوں کے اندر بھی کھجلی پیدا ہو گئی. تو آقا فرماتے فمن الیوم الاول, تو بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کھجلی کیسے پیدا ہو گئی. یقیناً تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے خود ہی خوشی پیدا ہو گئی، اللہ کی تخلیق اور اللہ کی تقدیر سے پہلے اونٹ میں خوشی پیدا ہوئی تھی، تو آقا نے یہی فرمایا جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے اونٹ میں جو خوشی پیدا ہوئی وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے، اللہ کی تقدیر سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھو کہ اگر ایک اونٹ کے بعد باقی اونٹوں کے اندر خوشی پیدا ہو جائے تو وہ خوشی متعدی نہیں ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئی ہے، تخلیق سے پیدا ہوئی ہے، اس کی تقدیر سے پیدا ہوئی ہے۔ کسی مرض کے اندر بذات خود متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں ہے، کوئی مرض بذات خود متعدی نہیں ہوتا، البتہ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے اس کے پاس دوسرا شخص گیا تو اس کے قریب جانا سبب بن جاتا ہے، اس سبب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیماری پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے آقا نے فرمایا یہ خیالات حاصل ہے کہ بیماری متعدی ہوتی بیماری پھیلتی ہے، لا عدوا فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے۔ اور آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں ولا طیارتا، یہ بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ولا طیارتا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی آج بھی لی جاتی ہے اور اس زمانے میں بدشگونی لی جاتی تھی، آج سفر کے مہینے کو بدشگون سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں شادی کی تاریخیں مقرر نہیں کرتے بہت سے مسلمان، سفر کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے ہیں بہت سے مسلمان، سفر کے مہینے کو ممنوع سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں کہتے ہیں کہ بہت مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن کو تو بہت ہی ممنوع سمجھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ تیرہ تیزی کے دن ہیں، ان میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ اور بعض ہمارے مسلمان بھائیوں کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ جب اس ماہ مبارک کا آخری بدھ آتا ہے تو وہ غسل کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اچھے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، گویا کہ وہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مصیبتوں والا مہینہ چلا گیا، اب ہم کو شادیاں کرنی چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے، اور خوشیوں کی شادی تقریبات منعقد کرنی چاہیے۔ شریعت نے ان تمام باتوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے، یہ سارے فاسد خیالات ہیں جو زمانے جاہلیت میں پائے جاتے تھے اور آج کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ کچھ خیالات اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ولا طیارتا، منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب طیارتا کے تشریح میں بہت سے اقوال ملتے ہیں، ایک قول یہ ملتا ہے زمانے جاہلیت میں جیسا کہ میں نے شروع بیان کیا کہ جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ کبوتروں کو اڑاتے تھے، کبوتر اگر دائیں جانب چلا گیا تو اس سے اچھا سکون لیتے تھے، نیک پھال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ سفر ہمارا مبارک ہوگا، اگر وہ پرندہ بائیں جانب چلا گیا تو اس سے بڑا پھال لیتے تھے، کہتے تھے سفر ہمارا مبارک نہیں ہوگا اور سفر میں منحوسیت طاری ہو جائے گی، تو سفر سے وہ باز آتے تھے۔ آقا نے فرمایا ولا طیارتا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آئے بہت سخت الفاظ ہیں، آقا فرماتے ہیں اب طیارت شرکن، کہ بدشگونی لینا یہ شرک ہے۔ اب آپ سوچیں گے بدشگونی شرک کیسے ہو جائے گی، شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو مشرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، کوئی بندہ شرک کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آقا فرمایا تھا تو یہ تو شرکن، کہ بدشگونی یہ شرک ہے، کیسے شرک ہے، وہ یوں شرک ہے کہ ایک انسان جا رہا ہے اور اس کے بعد راستے سے بلی راستہ اس کا کاٹ گئی، اب یہ سمجھتا ہے کہ بلی راستہ کاٹ گئی تو اب ہمارا کام گڑبڑ ہو جائے گا، ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جائے گی، اور اتفاق سے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت نازل ہوگی، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، اب جب گھر میں کسی کا انتقال ہوا یا کوئی مصیبت نازل ہوئی تو وہ یہ تصور کر رہا ہے کہ بلی کے کاٹ جانے کی وجہ سے انتقال ہو گیا ہے، انتقال اللہ کی مرضی سے نہیں ہوا، اللہ کی تقدیر سے مصیبت نہیں آئی، اللہ کی تخلیق سے پریشانی نہیں آئی، اس بلی کے کاٹ دینے کی بنیاد پر پریشانی آ گئی ہے، راستے سے گزر جانے کی بنیاد پر مصیبت نازل ہو گئی ہے، تو گویا کہ وہ بلی کو مؤثر حقیقی مان رہا ہے، تاثیر کا قائل ہے۔ اور ایسا انسان جو بھی ہوگا جو کسی مخلوق کے لیے اثر حقیقی کا قائل ہو، یعنی کہتا ہو کہ اس کے اندر بذات خود اس نے یہ کام کر دیا ہے، اللہ کی تخلیق سے کام نہیں ہوا ہے، تو یقیناً ایسا انسان مشرک ہو جائے گا۔ اس لیے آقا نے فرمایا طیارت شرکن، اور طیارہ کے بارے میں دوسرا لفظ یہ آیا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو دن میں اندھا ہو جاتا ہے اور رات میں وہ اڑتا ہے، دن بھر وہ پیڑوں پر لٹکا رہتا ہے اور اس کو نظر نہیں آتا ہے، جس کو اردو میں الو کہا جاتا ہے، تو آقا نے فرمایا یہ الو منحوس پرندہ نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں اس کو ملعون سمجھا جاتا تھا اور آج بھی کچھ لوگ اس پرندے کو ملعون سمجھتے ہیں. آقا نے فرمایا نہیں ولا طیرتا, یہ الو کی منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے, شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے اور الو یہ منحوس پرندہ نہیں ہے. اس کے بعد آقا نے فرمایا ولا حامتا, کہ حامہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. حامہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں کئی قول ہیں. ایک قول یہ ہے حامہ کے بارے میں کہ جب انسان کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو جان سے مار دیا جائے اور اس کا قصاص نہ لیا جائے, تو جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے. وہ پرندہ کہتا ہے اسکونی اسکونی, مجھے سیراب کرو مجھے سیراب کرو. جب تک اس بندے کا قصاص نہیں لیا جاتا پرندہ چیختا رہتا چلاتا رہتا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں کافروں کا عقیدہ تھا. حضور نے فرمایا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے, حامہ نام کی کوئی شے نہیں ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جب مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے, زمانے جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب مردوں کو دفنا دیا جاتا ہے اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں تو ان ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے جس کو وہ حامہ کہتے تھے. آقا نے فرمایا حامہ کوئی چیز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں اور بھی کئی قول ہیں. ایک قول یہ کہ حامہ انسانی کھوپڑی کا نام ہے, آقا نے فرمایا حامہ کوئی چیز نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو جو منحوس سمجھا جاتا تھا آقا نے اس کی نفی فرمائی ہے اور کہا یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں جن کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ولا سفرہ کا لفظ ہے حدیث شریف میں, سفر کا مہینہ چل رہا ہے اسی کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں. آقا نے فرمایا ولا سفرہ, سفر کی منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے, سفر منحوس مہینہ نہیں ہے. اور انہی سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آج کے زمانے میں جو کچھ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے. مذہب اسلام کے آنے سے پہلے لوگ ماہ سفر کو منحوس سمجھتے تھے. آقا نے آنے کے بعد یہ فرمایا ولا سفرہ, سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. یعنی جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھ رہے ہیں وہ فاسد عقائد رکھتے ہیں, ان کے خیالات فاسد ہیں, وہ بدشگونی لے رہے ہیں اور ان کے تمام رجحانات فاسد ہیں. آقا نے فرمایا کہ سفر کے مہینے کی منحوسیت کوئی چیز نہیں ہے. اور سفر کے بارے میں ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ انسان کے پیٹ کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے جو سانپ کی طرح ہوتا ہے, اور جب انسان بہت تیز بھوکا ہوتا ہے تو وہ کیڑا پیٹ کے اندر سے کاٹتا ہے دستا ہے, جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت شدت کی بھوک محسوس ہوتی ہے. جب بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو اندر سے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے. تو زمانے جاہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تکلیف اسی کیڑے کے کاٹ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے, اسی کو سفر کہتے تھے. تو آقا نے فرمایا ولا سفرا, سفر کوئی چیز نہیں ہے. اس حدیث پاک سے یہ بات مکمل طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ مذہب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کسی زمانے کو منحوس سمجھا جائے, کسی دن کو منحوس سمجھا جائے, کسی مہینے کو منحوس سمجھا جائے. آج لوگ شادی بیاہ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بہت زیادہ سوالات مجھ سے بھی ہو گئے ہیں, کرتے رہتے ہیں کہ فلاں دن منحوس تو نہیں ہے, فلاں دن کیسا ہے, فلاں تاریخ کیسی ہے. تو ایسے لوگ سن لیں کوئی تاریخ منحوس نہیں ہے, کوئی دن منحوس نہیں ہے, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. سارے مہینے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں, سارے مہینوں کی تخلیق اللہ نے کی ہے. اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ 12 مہینے پیدا کیے گئے ہیں. اللہ نے فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے, 12 مہینے پیدا کیے گئے ہیں, ان 12 مہینوں میں کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے. ہاں بعض مہینے بعض سے افضل ہیں, افضل ہونا اس وجہ سے کہ حضور نے ان کو افضل قرار دیا ہے, اللہ نے ان کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے, لیکن محض مہینہ ہونے کی وجہ سے کہ سفر کا مہینہ ہے یا یہ کہ فلاں مہینہ ہے, ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک منحوس ہو. لہذا کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے اور حضور کی تعلیم نہیں ہے. حضور کی تعلیم یہ ہے کسی مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. تو مہینہ کوئی زمانہ کوئی وقت منحوس نہیں ہے. البتہ نحوست پیدا کہاں سے ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے. نحوست پیدا ہوتی ہماری بد کرداریوں سے, ہمارے غلط کاموں سے, ہماری ناہنجاریوں سے, ہمارے گناہ کے کاموں سے, ہماری معصیت کے کاموں سے. ہم جب خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, تو وہیں سے منحوسیت پیدا ہوتی ہے, وہیں سے نحوست پیدا ہوتی ہے. کسی زمانے میں منحوسیت نہیں ہے, کسی وقت میں نحوست نہیں ہے. ہاں البتہ جس زمانے میں کوئی بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتا ہے, تو اطاعت نہ کرنا اور نافرمانی کرنا خدا تعالیٰ کی
ہیں. اسی نافرمانی کی بنیاد پر اس وقت میں منحوسیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ وقت منحوس ہو جاتا ہے, نحوست پیدا ہو جاتی ہے. تو در حقیقت نحوست ہمارے کانوں میں ہے. ہم جس زمانے میں اللہ کی نافرمانی کریں وہ زمانہ منحوس ہو جاتا ہے, ہم جس دن اللہ کی نافرمانی کریں وہ دن منحوس ہو جاتا ہے, اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہو جاتا ہے. مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, پریشانیاں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا ہے, کسی مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے. اللہ نے کسی مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا ہے. البتہ جب ہم کسی مہینے میں نافرمانی کرتے ہیں, اطاعت نہیں کرتے ہیں, قرآن مقدس کی مخالفت کرتے ہیں, حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں, تو ہماری یہ مخالفت ہی نحوست پیدا کر دیتی ہے. وہ دن منحوس ہو جاتا ہے, وہ مہینہ منحوس ہو جاتا ہے, وہ ایام منحوس ہو جاتے ہیں. لہذا اگر نحوست سے بچنا ہے اور منحوسیت سے بچنا ہے تو پھر اپنے اندر سدھار پیدا کرنا ہوگا. اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہوگی, اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی, سنتوں کی پابندی کرنی ہوگی, قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا, قرآن سے, مذہب سے, دین سے, مسجد سے, مدرسوں کے قریب ہونا پڑے گا, تب جا کے نحوست دور ہوگی. ورنہ پھر نحوست تو ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہمارے پیروں میں ہے, ہمارے سروں میں ہے. جو انسان جس اعضا سے بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, چاہے منہ ہو, چاہے وہ ہاتھ ہو, چاہے وہ پیر ہو, چاہے وہ زبان ہو, اس عضو میں, جسم کے اس حصے میں نحوست پیدا ہو جاتی ہے, وہ جسم کا حصہ منحوس کہلاتا ہے. زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہے. کسی زمانے کو منحوس سمجھنا یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر الزام ہے. زمانے کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ زمانے کو بڑا گالی کہتے ہیں, زمانے کو بڑا ہاں کہتے ہیں, حالانکہ زمانے کو پیدا کرنے والا میں ہوں, اللہ فرما رہا ہے. تو زمانے کو گالی دینا یہ صرف زمانے ہی کو گالی دینا نہیں ہے, یہ اس کے خالق کو برا بھلا کہنا ہے. لہذا روش اسلامی تعلیمات سے بالکل برخلاف ہے, اس سے باز آنا چاہیے. اور یہ سمجھنا کہ اس ماہ مقدس میں, اس صفر کے مہینے میں مصیبتیں نازل ہو جاتی ہیں, ہم شادی نہیں کریں گے, ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں, ہم شادی کی کوئی رسم نہیں کریں گے, ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت نازل ہو جائے, یہ عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ توبہ میں آیت نمبر 51 میں فرماتا ہے, کلن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. اے محبوب آپ فرما دیجیے, لن یصیبنا, ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی, الا ما کتب اللہ لنا, مگر وہی مصیبت جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے. ہوا مولانا, وہی ہمارا سردار, وہی ہمارا آقا ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے, یہ اللہ کی تعلیم ہے. اور اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے مقدر فرما دیا ہے, جس کے حصے میں جتنی مصیبتیں اور مصیبتیں آئیں گی, پوری کائنات مل کر بھی اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتی. اور جس کے حصے میں کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں آنی ہے, تو پوری کائنات مل کر بھی اس مصیبت کو نہیں لا سکتی ہے. یہ بھی حدیث پاک ثابت ہے. ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے, سورۃ تغابن کے اندر 28 پارے میں آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے, وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ, کہ تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے, اللہ کی اذن سے, اللہ کی اجازت سے پہنچتی ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مصیبت نازل نہیں ہو سکتی. لہذا یقین رکھا جائے, کوئی دن, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. جب مصیبتیں نازل ہونے والی ہوں گی تو کوئی مصیبتوں کو ٹال نہیں سکتا, چاہے وہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو, چاہے رمضان کا مہینہ ہو. جب مصیبتیں نازل نہیں ہونے والی ہوں گی اور کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہوگی تو کوئی بھی اس پریشانی کو لا نہیں سکتا ہے, چاہے وہ سفر ہی کا مہینہ کیوں نہ ہو. حضرت ابن عباس سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ کائنات نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس صبح کان کھول کر نصیحت کی کہ اگر کوئی نفع اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمایا ہے, کوئی فائدہ تمہاری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے, تو پوری کائنات مل کر بھی اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور اگر کوئی نقصان تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو پھر پوری کائنات مل کر بھی وہ نقصان تم کو نہیں پہنچا سکتی. لہذا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ سارے ایام مبارک ہیں, کوئی دن منحوس نہیں, کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان تمام فاسد خیالات سے, فاسد رجحانات, توہمات, بدشگونیوں سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.